الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحب فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید کے درس ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے آج سورۃ الاعراف کی چھ آیات کریمہ تلاوت کی آیت نمبر 172 سے لے کر 177 تک ان چھ آیات کریمہ کا درس قرآن ترجمہ تفسیر ہوگا مسائل تو اس میں بہت بیان ہوں گے لیکن دو مسئلے جو ہیں اہم آج کے درس میں بیان کیے جا رہے ہیں ایک مسئلہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا مسجود ملائکہ بنے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پیچھے نعمان پہاڑ پر، وہاں ان کی پشت سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو نکال کر ان میں روح ڈال کر ان کو عقل سمجھ زبان دے کر ان سے اپنی ربوبیت کا اعلان کرایا کہ میں رب ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ تو جب اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، ہر نفس نے، جو کافر یا مسلمان، جنتی یا جہنمی، ہر ایک نے اپنی زبان سے کہا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب۔ ایک یہ مسئلہ بیان ہوگا اور اس کی اہمیت۔ دوسرا مسئلہ بیان ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بنی اسرائیل کے جس عالم نے دنیاوی لالچ میں آ کر آپ کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالی نے اس سے سب کچھ چھین لیا اور اس کو فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے، اور یہ شخص جو ہے کتے کی طرح زبان نکال کر پھرے گا اور وہ پھرا اسی طرح۔ اور ایسے عالم کو جو اتنی لالچ اور حس رکھے کہ جس میں دین متین کو پسے پش ڈال دے، اس کی مثال اس کے ساتھ دی گئی۔ اور قرآن مجید میں تو نہیں لیکن روایات میں آتا ہے کہ یہی شخص جو ہے یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اصحاب کاف کا کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی تھا، بہت بڑا درویش تھا، بہت بڑا صوفی تھا، بہت بڑا پیر تھا، 12,000 شاگرد ہر وقت قلم دوات لے کر اس کی ہر قول و فعل اور ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ اسم اعظم کا وہ جاننے والا تھا، اس کی زبان سے حرف نکلتا، لفظ نکلتا، وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا، گھر بیٹھے ہوئے عرش الہی کی زیارت کرتا۔ اتنا بڑا مقام، لیکن جب اس کے مقدر میں جو ہے برائی لکھی تھی تو وہ سب کچھ کھو بیٹھے اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ دیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، ایک کو دوسرے پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں، قالوا بلا، سب بولے کیوں نہیں اے رب تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم گواہ ہوئے، اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ گواہی اولاد آدم سے ایک دوسرے پر کیوں کرائی، ایک کو دوسرے پر گواہ کیوں کیا، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، جیسے آج ہمیں کوئی یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا اے رب تو ہمارا رب ہے، کسی کو یاد ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جیسے آج آپ کو یاد نہیں، کل قیامت میں تم اگر کہو کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ تو نے کہا تھا، تو رب نے یہ گواہ بنایا ایک کو دوسرے پر کہ قیامت کے دن گواہی ہوگی اس بات کی کہ اس نے کہا تھا کہ اے رب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی۔ جیسے اولاد آدم کو جب ان کی پشت سے نکالا، اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال، یعنی جیسے ترتیب سے ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں اسی ترتیب سے اللہ نے نکالا، یعنی ہر جو ہے باپ اس کی پشت سے اس کی اولاد نکالی، ماں کے پیٹ سے نہیں، باپ کی پشت سے اس کی اولاد نکالی. کیڑیوں کے برابر ان کا جسم تھا اور وہ جسم کے جیسے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اور آپ اس کا سوراخ کہیں نہیں پاتے اور پسینہ نکل آتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم سے کیڑیاں نکلی کیڑیوں کے برابر. ان کی شکل کیا تھی اس کا کہیں ہم نے ذکر نہیں دیکھا کہ وہ کس شکل میں تھے، انسانی شکل میں کیڑی تھی یا کیڑی کی شکل میں تھی، لیکن جیسے پسینہ نکلتا ہے ایسے پسینہ کے طور پر ہر باپ کے جسم سے اس کی اولاد نکلی. اور اس کو اس کے اندر اللہ تعالی نے وہی روح ڈالی جو آج ہمارے اندر ہے، ہر آدمی کے اندر، ہر اس چونٹی کے اندر اس کی روح ڈالی گئی. جیسے آج عقل ہم اور تم میں ہے یہی عقل ڈالا گیا، اسی طرح اس میں سمجھ ڈالی گئی، اسی طرح قوت سماعت اس کو دی گئی، اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جیسے آج آپ کو ہر بات کی سمجھ آتی ہے، اس سے بہتر اس وقت سمجھ آتی تھی، اس لیے کہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس وقت رب پوچھنے والا. تو رب کو دیکھ کر سب نے اس بات کا اقرار کیا اور پھر گواہ ہوئے ایک دوسرے پر. پھر وہ تحریر لکھی گئی، تحریر لکھنے کے بعد اس کو پھر جو ہے حجر اسود میں محفوظ کیا گیا. آج حجر اسود کے اندر وہ تحریر موجود ہے، جب آدمی جا کر اس کو بوسہ دیتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ شخص ہے اپنی اس گواہی کے مطابق، اس وعدے کے مطابق جو اس نے الست وعدہ الست کیا تھا، اس دن جو اس نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق یہ آ کر مجھے بوسہ دے رہا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کے گناہ چوس لیتا ہے. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو آنکھیں ملے گی، اس کو ہاتھ ملیں گے، حجر اسود کو پیر ملیں گے، تو وہ پورے میدان معاشر میں وہ گھوم پھر کر اس آدمی کو پکڑ کے لائے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، جس نے اس کی وفا کی ہوگی، اور پکڑ کر لا کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کہ اے اللہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اس کو جنت میں بھیج. تو جو وعدہ الست جو کیا تھا وہ تحریر، اس پر گواہ، اس پر دستخط، اس پر مہر، اس کی یہ ساری چیزیں حجر اسود کے اندر محفوظ ہیں. تو آج اگرچہ لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حجت کی ہے تمہارے قائم کی ہے، قیامت کے دن تم اس کو انکار نہیں کر سکو. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اے اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو جیسے ماحول ملا، ہم تو عیسائی کے گھر میں عیسائی پیدا ہو گئے، یہودی کے گھر میں یہودی پیدا ہو گئے، ہم تو دہریے کے گھر میں دہریے پیدا ہو گئے، ہم ایک بے دین کے گھر میں بے دین پیدا ہو گئے، ہم مشرک کے گھر میں مشرک پیدا ہو گئے. اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادے نے، ماں باپ نے شرک کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آئے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہمیں جیسی تربیت ملی، جیسی تعلیم ملی، جیسی سمجھ ملی، جیسا کچھ ملا، ہم اس طرح کی ہو گئے. افتہلکنا بما فعل المبتدون، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ ہمارے باپ دادے نے، ماں باپ نے جو کام کیا ہمیں وہی کرنا پڑا، تو جیسے تو ان کو ہلاک فرمائے گا اسی طرح ہمیں بھی ہلاک فرمائے گا، حالانکہ ہمارا قصور اس میں نہیں ہے، ہمیں تو ماحول ہی وہ نہیں ملا. جیسے آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کس طرح کے سوال جواب آتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے پروفیسر پرویز ہود بھائی کہ یہ 6 بلین لوگ ہیں، ان میں 1 بلین مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو ہے نا 1-2% یا 3% جو ہے وہ سمجھدار اور نیک لوگ ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ 3% یا 2% مسلمان جنت میں جائیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے سوال کا جواب ان آیات کریمہ میں، جو قرآن مجید ہر چیز کا بیان فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ کے بیان کرتے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ ہم ہر مثال دے کر ہر بات کو واضح کر کے قرآن میں ہم آیتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے کہ کہیں وہ لوگ جو بے دین ہیں وہ راہ راست کی طرف پھر. تو یہاں تک ایک مسئلہ بیان ہوا، دوسرا آگے انشاءاللہ. اس میں آج ذکر ہو رہا ہے، آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے سر کے اوپر پہاڑ اٹھا کر رکھ دی کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، تورات پر ایمان لاؤ، جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کی پاسداری کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہم پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیں گے. تو سارے لوگ جو ہے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے. یا فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور نماز قائم کی، فرمایا ہم ان کا اجر زائد کریں گے. تو یہ ذکر تھا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، وہ خاص عہد تھا. اس آیت کریمہ میں عام عہد کا ذکر ہو رہا ہے. تین عہد ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، بلا کے ساتھ، بلا کے الفاظ کے ساتھ، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں صرف نبیوں اور رسولوں سے لیا، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جس میں عام لوگ نہیں تھے، سارے رسول اور نبی تھے. اس عہد میں جو اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے بارے میں دیا، اس میں ہر کافر، ہر مسلمان، ہر پاک ناپاک، ہر مومن مشرق، ہر جنتی جہنمی، ہر قسم کے لوگ. اس لیے کہ ہر شخص نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو رب ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس لیے ہر شخص سے عہد دیا گیا. جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے لیے لیا گیا، اس میں ہر شخص کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ خصوصی عہد ہے. یہ بھی قرآن میں، اس میں صرف اور صرف انبیاء کرام اور رسولہ نے اظام اس محفل میں شامل تھا، اور کسی کا داخلہ اس میں نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان سے عہد لیا، فرشتوں کو اور نبیوں کو اور رسولوں کو اس پر گواہ بنایا، تحریر لکھی گئی. یہ دوسرا عہد ہے. ایک عہد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جس کا ذکر سورہ آل عمران کے آخری سے پہلے رکوع میں آتا ہے. اس میں عہد لیا گیا بنی اسرائیل کے علماء سے کہ اے علماء بنی اسرائیل، ہم نے تم کو یہ تورات دی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، جو کچھ اس کے اندر مذکور ہے اس کو صحیح طرح سے بیان کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنا. یہ تین عہد ذکر کیے گئے. ہم آج جس عہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے جو ہے اپنی ربوبیت کے بارے میں لیا. جب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر ان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد، ان کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد، اتنا بڑا مقام دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اولاد سے عہد لے رہا ہے، آدم علیہ السلام سے نہیں. اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے تو پیدا ہونے کے بعد رب کو سجدہ کیا، رب کی عبادت کی، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، تب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، رب نے بنی آدم، اولاد آدم سے عہد لیا، آدم سے نہیں لیا. تو اس میں جتنے بھی نبی ہیں، ایون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالی نے عہد لیا، عیسیٰ علیہ السلام سے لیا، موسیٰ علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام سے لیا، نوح علیہ السلام، انبیاء سے بھی عہد لیا، رسولوں سے بھی عہد لیا، سارے اولیاء سے بھی عہد لیا، ہر جہنمی سے عہد لیا، ہر جنتی سے عہد لیا، ہر کافر سے عہد لیا، ہر مسلمان سے عہد لیا. اور اس کا طریقہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنا دست اقدس پھیرا. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ایسے نہیں جو جیسے آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو اور آدم کی پشت ایسے آپ نے مانی، نہیں. جیسے بھی اس کی شان ہے، جیسا بھی اس کا ہاتھ ہے، اس نے دست اقدس آدم کی پشت پر پھیرا. اس سے آدم کی اولاد نکلی، پھر آدم کی اولاد کی پشت پر اپنا دست اقدس پھیرا تو ان کی اولاد نکلی. تو گویا کہ ہر باپ کی پشت سے اس کی اولاد نکلی، بیٹے بیٹیاں وہ ظاہر ہوئے، اور وہ چونٹیوں کی طرح ظاہر ہوئے. یہ اس لیے کہ ذریت فرمایا نا، زر کا معنی چونٹی ہوتا ہے، اس لیے ذریت فرمایا کہ چونٹیوں کی مثل بالکل باریک چھوٹے سے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ہوگی. آپ کی پشت میں آپ کی اولاد ہے. ہر مرد جو ہے اس کی پشت سے جو ہے اولاد چلتی ہے. تو ہر باپ کی پشت میں اولاد ہے، اور اس اولاد اس پشت کے اندر روح نہیں ہے، وہ ایک جز ہے، جز لا یتجزا، وہ جز ایک ایسی چیز ہے جس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اتنا باریک ذرہ ہے جس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ ایسا ذرہ ہے جو کسی بھی طریقے سے ڈسٹرائے یا ضائع نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کیوں نہیں ضائع ہوتا؟ اس لیے کہ ہر باپ کی پشت میں وہ ہے، اور وہ ذرہ منتقل ہوتا ہے اولاد کی طرف، اس سے اولاد بنتی ہے. اور وہ مین چیز ہے باڈی کی. جب آدمی قبر میں جائے گا، اگر اس انسان کو جانور کھا جائے، اس انوار کو، اس انسان کو مٹی کھا جائے، اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کو پانی میں غرق کر دیا جائے، اس کو جو ہے بالکل اس کا قیمہ بنا کر پرندوں کو کھلا دیا جائے، اس کے جو ہے راس بنا کر ہوا میں اڑا دی جائے، آپ کا گوشت ختم ہو سکتا ہے، آپ کی ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی جو ہے چمڑا اور خون ختم ہو سکتا ہے، آپ کے دیگر اعضاء جسم کے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آئٹم، وہ ذرہ جو ہے جو پشت کے اندر ہے، وہ کبھی ختم نہیں. اور جب آدمی قبر میں جائے گا، کسی جانور کے پیٹ میں جائے گا، آگ میں جل جائے گا، وہ ذرہ محفوظ ہوگا. قیامت کے دن جب حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، مردے کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اور پیٹوں سے، جانوروں کے پیٹوں سے اس میت کو، مردے کو نکالا جائے گا، مچھلیوں کے پیٹ سے نکالا جائے گا، پانی کی تہوں سے نکالا جائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ قبروں سے اٹھو، تو وہ ذرہ جو ہے جو پشت سے چلا تھا، وہ محفوظ ہوگا، جو کبھی ضائع نہیں ہوگا. اس کے ساتھ سارے اعضاء اڑ کر آ کر مل جائیں گے، اور ایک انسان بن کر قبر سے نکلنا شروع ہو. تو وہ آئٹم جو انسان کے پشت میں ہے، وہ کیڑیوں کی، اس کے اور وہ جو ہے وہ کیڑیوں کی شکل میں نکلا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے روح دی. جو ماں کے پیٹ میں بچے کو 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، وہ روح اس کے اندر اس وقت آئی. جو عاقل البالغ ہونے کے بعد انسان میں عقل اور سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ اس وقت دی گئی اس کو، تاکہ وہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کو، حکم کو صحیح طرح سمجھ سکے. اس کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ میں تو بچہ تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میں بات کو نہیں سمجھ سکا، میں حکم کو نہیں سمجھ سکا. یہ سارا سمجھ اس وقت دی جائے گی. کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آیا، اور آپ نے اس کو حکم فرمایا، تو اونٹ کو بولنے کا حکم دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی. ابو جہل نے کنکریاں ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ اس میں کیا ہے، ان کنکریوں کے اندر روح پھونک دی گئی، ان کو عربی زبان عطا کر دی گئی کہ اپنے رسول کے سامنے بولو. جس ستون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب آپ علیحدہ ہوئے تو اس کے اندر روح پھونک دی گئی، اس کو عربی زبان اور سمجھ اور عقل عطا کر دی گئی کہ تو اپنے رسول سے بات کر. جب جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سجدہ کرتے تھے، ان کو وہ روح، وہ عقل، وہ سمجھ، وہ زبان دے دی گئی جس سے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اسی طرح ان چیونٹیوں کو، ان اولادوں کو اس وقت روح، عقل، سمجھ، زبان دے دی گئی کہ اپنے رب کی بات سنیں اور اپنے رب کو جواب دیں. تو یہ اس نعمان پہاڑ جہاں آج حاجی جا کر اس عہد کی تجدید کرتا. عرفات کے میدان میں کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو وہ بات یاد نہیں جو رب تعالیٰ آپ کو یاد دلاتا ہے. انبیاء اپنی میسج میں آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ اس عہد کی جا کر تجدید کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ رب تعالیٰ نے جسم سے ذریت نکالی اور اس کے ساتھ بات کی، ہمیں تو کچھ یاد نہیں. آپ سے آدمی پوچھے، حضرت صاحب جب آپ پیدا ہوئے آپ کو یاد ہے جب اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوئے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو جب آپ پیدا ہوئے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی. لیکن کیا کوئی شخص ماں کا انکار کر سکتا ہے؟ جب آپ کو یاد نہیں تو ماں کا انکار کرنا چاہیے؟ یہ نہیں، ہمیں تو لوگوں نے بتایا، انکل نے بتایا، ہماری خالہ نے بتایا، ہمارے باپ نے بتایا، ہمارے بھائی نے بتایا، ہماری سسٹر نے بتایا کہ ہاں بھائی جب تو پیدا ہوا ہم سامنے تھے، ہم نے دیکھا اور یہ تیری ماں ہے. آپ اس سسٹر کے کہنے پر، اس ماں کے کہنے پر، بھائی کے کہنے پر، باپ کے کہنے پر، چچا خالہ کے کہنے پر اس ماں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جتنی گناہگار ہے لیکن جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اور اس ماں، ماں باپ کی عزت کرنا، اس ماں کا احترام کرنا تم دین کا ایک جز قرار دیتے ہو. تو ماں، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ تو پیدا ہوا تھا؟ جب تمہیں یاد نہیں تو پیدا ہوا تھا تو کیوں احترام کرتے لوگوں کے کہنے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب تو پیدا ہوا، جب تو 2 سال کا تھا تو تو اس طرح کام کرتا جا، جب 3 سال کا تھا تو تو اس طرح کام کرتا تھا، جب تو 1.5 سال کا تھا پھر یہ حرکتیں ہوا کرتی تھی. کبھی نہیں کہا امی جان آپ تو جھوٹ بولتی ہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں، میں آپ کی بات کیسے مان جاؤں. لیکن ماں پر ایسا اعتماد ہے کہ وہ ماں کی ہر بات کو اتنا مضبوط سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے میں ایسا کرتا تھا، واقعی میں ایسا تھا. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ لوگوں کے کہنے پر، چچا کے کہنے پر، سسٹر کے کہنے پر، خالہ کے کہنے پر، باپ اور چچا کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر آپ ان سب باتوں کو یقین کر لیتے ہیں کہ آپ اسی ماں کی اولاد ہیں؟ آپ یہ کام بچپن میں کرتے رہے اور اس باتوں کو یقین کر لیتے ہیں. اور نبی کہے کہ تم نے وعدہ الست کیا تھا تو تم کو ہمیں یاد نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ کیا نبی کی بات خالہ کی، چچا کی، بھائی بہن کی باتوں سے کم سمجھتے ہیں؟ اور پھر یہ کب بھولا آپ کو؟ آپ نے اسی ہوش و حواس میں کہا تھا اے رب تو ہمارا رب، اسی ہوش و حواس میں. پھر جب آپ واپس چلے گئے اپنے باپ کی پشت میں، آپ جو روح نکال لی گئی، آپ سے روح نکال لی گئی، آپ سے سمجھ اور عقل لے لی گئی اور آپ کو باپ کی پشت میں بھیج دیا گیا. یہ روح 4 مرتبہ جسم میں ڈالی جاتی ہے. ایک وقت جب آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ سے یہ وعدہ دیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روح ڈال کر آپ کو سمے دے کر آپ سے وعدہ لیا گیا. پھر وہ روح نکال لی گئی، اس چیونٹی کو، اس چھوٹے ذرے کو والد کی پشت میں ڈال دیا گیا. پھر جب ہزاروں سال کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد، جتنی بھی مدت آپ باپ کی پشت میں رہنا ہے جس اللہ کو جو منظور تھا، جب آپ کا اس دنیا میں آنا اللہ کو منظور ہوا، آپ ماں کے پیٹ میں آئے، 120 دن کے بعد وہ روح جو آپ کے جسم میں ڈالی گئی تھی آپ دوبارہ آپ کے روح میں ڈالی، جسم میں ڈالی گئی. پھر آپ یہ روح لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے. یہاں آپ نے زندگی کے 70-80 سال بڑی ٹور سے گزارے، جیسے آپ کی روح نکال لی گئی تھی پھر آپ کی روح نکال لی گئی اور آپ کو مٹی کے اندر دفن کر دیا. پہلے آپ اور جہان میں تھے، پھر آپ اور جہان میں آئے، اب ایک اور جہان میں آپ جا رہے ہیں. جب اس جہان میں گئے، آپ قبر میں پہنچے تو آپ کی روح کو دوبارہ آپ کے جسم میں ڈال دیا، آپ کے جسم میں ڈال دیا گیا. اب آپ دیکھیں، آپ احادیث میں پڑھ کے سنتے آئے ہیں کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے وہ سوال ہوتے ہیں، مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقولو فی حق ہذا الرجل، یہ سوال ہوتی. ایک آدمی ہے وہ فرانسیسی جانتا ہے، عربی نہیں جانتا، اسپینش جانتا ہے، وہ عربی زبان نہیں جانتا. ایک ہے جو پنجابی جانتا ہے، کبھی عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھا. قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے یہ نہیں کہتے کہ تیری اس لینگویج میں ہم تم سے سوال کریں گے، ان کا وہی سوال اسی زبان میں ہوگا جسے فرشتے لے رہے ہیں. وہ کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زبان ہے جو الست کے دن آپ نے سنا تھا، وہی بات اس کو آپ کی قبر میں دہرائی جا رہی ہے، وہی بات دہرائی جا رہی ہے، وہ روح لٹایا گیا ہے اس میں اس وعدے کو سننے کے لیے. اور آپ کو وہ کیسے یاد آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اسی جہان میں لوٹ کر گئے ہیں جہاں سے آئے تھے. آپ فرشتوں کی زبان کو کیسے جان جائیں گے؟ اپنے ساتھ کو ٹیچر لے جائیں گے؟ اپنے ساتھ کوئی آپ ٹیپ ریکارڈ کر کے لے جائیں گے کہ میں سن کر یہی جواب دوں گا؟ جس جہان سے آپ نکل کر اس قفس عنصری میں اس جسم میں آئے تھے، جب آپ کی روح اسی جسم سے نکل کر آپ کا وجود اسی جہان میں چلا جائے گا جہاں سے آئے تھے، تو وہ جو زبان آپ پہلے سمجھتے تھے وہی آپ خود بخود سمجھنے لگ جائیں گے. پھر آپ کو سوال جواب دینے کے بعد آپ کی روح کو پھر آپ کے جسم سے نکال لیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن پھر آپ کو اٹھانا مقصود ہوگا، جیسا ہم نے ذکر کیا، آپ کا جسم مٹی ہو جائے، جل جائے، پانی میں چلا جائے، خاک بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، وہ آئٹم جو کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس آئٹم کے ساتھ اللہ کا حکم جب لگے گا کہ اٹھ اس قبر سے، تو جہاں بھی آپ کے جسم کے ذرات ہوں گے بالکل بے عینی، وہی جسم، وہی شکل، وہی سب کچھ آ کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا تھا تو سارا گوشت ہو کر ان کی ہڈیوں کے ساتھ آ کر لگا تھا، وہی سارے ہڈیاں، سارا گوشت پوست ہے، وہ اس ذرے کے ساتھ آ کر چمٹے گا اور آپ اسی قبر سے وہی انسان بن کر نکلیں گے جو آپ اس دنیا میں تھے. تو چار مرتبہ آپ کا روح آپ کے جسم میں داخل ہوگا. اب آپ کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں. علامہ قطب الدین شورانی نے 12 سوال اس سلسلے میں اپنی کتاب میں لکھے، القواعد الکشفیہ فی صفات الالہیہ، اسی موضوع پر، اور اس کے جواب کیا سوال کہ سب سے پہلے یہ وعدہ الست کہاں ہوا؟ کچھ کہتے ہیں کہ طائف اور مکے کے درمیان ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سرندیپ پہاڑ پر ہوا جہاں آدم علیہ السلام کو جنت کے بعد اتارا گیا، سری لنکا میں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ عرفات کے اس میدان میں، جبل رحمت کے پیچھے جو پہاڑ ہے، جو جگہ ہے نعمان میدان، اس میں. تو آپ فرماتے ہیں زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ اس میدان میں ہوا، اور اسی لیے اولاد آدم وہاں تجدید کے لیے، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. پہلا یہ سوال، اس کا جواب. دوسرا، میں نے بتا دیا کہ ذریت کیسے نکالی. اللہ تعالی نے اپنا دست اقدس پشت پر پھیرا اور وہ اس سے اولاد نکلی، ہر باپ کی پشت سے اس کی اولاد نکلتی ہے. تیسرا، بلا کیسے کہا گیا؟ بلا کیسے کہا؟ کیا واقعی یہ چیز اس ہر باپ کی پشت سے اولاد نکالی گئی، یا کہ ایک مثال کے طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ایسے ہی سمجھو کہ ہم نے کیا؟ نہیں، معتزلہ کا اور اہل سنت کا اس میں اختلاف، معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے مثالیں دی ہیں قرآن میں، یہ ایک مثال دی ہے، اور اللہ نے انسان کے جسم میں اپنے رب کی محبت رکھ دی ہے کہ ہر انسان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، راہ راست میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو چلنے میں غلطی لگ جائے لیکن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ ہوا نہیں واقعہ پہلے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو نکالا ہو اور ان سے عہد لیا ہو. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، معتزلہ ایک گروپ ہے جو مسلمانوں سے خارج، اہل سنت سے خارج کر دیا گیا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فزیکلی ہر باپ کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو نکالا، اس کو روح ڈالا اس میں، اس کو عقل سمجھ دی اور اسے سوال جواب کر کے پھر اس کو اپنے باپ کی پشت میں ڈال دیا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. چوتھا سوال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو یہاں پھر انکار کیوں کرتے ہیں؟ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد ان سے اولاد نکالی، ہر مخلوق کو نکالا، پہلے جنتیوں کو نکالا اور ان پر اپنی خاص رحمت کی تجلی ڈالی، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرتی. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، یہ حدیث مرفوع ہے، حضور علیہ السلام تک پہنچتی، رستے میں نہیں رکتی. کیا فرمایا؟ کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا مفہوم کیا ہے جس کا آج درس ہو رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے نکالا، اپنا دست ایک دست پھیرا، تو پہلا گروہ جو قیامت تک نکلا، پہلے وہ نکلے جو جنت میں جانے والے، ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تجلی ڈالی اور وہ اتنے چمک گئے، اتنے خوبصورت ہو گئے، اتنے روشن ہو گئے کہ وہ لگتا تھا کہ یہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو نورانی ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں. ان سے اللہ نے عہد لیا تو انہوں نے کہا، بلا کیوں نہیں، یا رب تو ہمارا رب ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو واپس بھیج دیا اور پھر وہ روح وہ نکالی، وہ ذریت نکالی جو جہنم میں جانے والی تھی، ان پر غضب کی تجلی ڈالی، ان پر غضب کی تجلی ڈالی، ان کے چہرے سیاہ تھے. ان سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، بلا، لیکن مردہ دل سے، خوشی سے نہیں، مردہ دل سے. انہوں نے بھی کہا، بلا، مردہ دل سے لیکن خوشی سے نہیں. فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی اولاد ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں. اب صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، تو پھر یہ نمازیں، پھر روزے، پھر یہ اذانیں، پھر وضو، یہ ساری تکلیفیں، اس کے کرنے نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نیک کام آسان کر دیتا ہے، اس کی توجہ اس طرف کر دیتا ہے. اب جب بھی وہ کام کرے گا نا تو اچھا ہی کام کرے گا. جب کسی کو جنتی بنانا ہو اور جن کو جنتی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب ایسے بنا دے گا کہ وہ اچھے اچھے کام کرتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری کام وہ کرے گا جو جنتی والا کام ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم میں بھیجنا ہو تو ان کے لیے جنتیوں والے کام مشکل کر دے گا اور ان کے لیے جہنمیوں والے کام آسان کر دے گا. وہ اگر اچھا کام کرنا بھی چاہے گا تو اچھا نہیں کر سکے گا، اچھائی کی جگہ برائی کا کام کرے گا، یہاں تک کہ وہ آخری کام وہ کرے گا جس میں جہنم اس پر واجب ہے اور وہ جہنمی بنے گا. تو فرمایا کہ یہ اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رب تعالیٰ کو جنہوں نے خوشی سے بلا کہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ رب کو رب تعالیٰ اپنا رب مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو انتہائی نیک ہیں، کچھ وہ ہیں جو بالکل گناہگار ہیں. لیکن کافروں کے قبرستان میں دفن ہونا، کافروں کے پاس مرنا، وہ بھی پسند نہیں کرتے. آپ نے غور فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک چیز رکھی ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے جسم میں ایک چیز ودیت رکھی گئی ہے کہ بے شک ساری زندگی وہ اچھا کام نہ کرے لیکن وہ کفر کو کبھی پسند نہیں کرے. وہ کافروں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرے گا، وہ کافروں کے پاس مرنا پسند نہیں کرے گا. کیا آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ بے شک نماز نہ پڑھے، بے شک روزہ نہ رکھے، جتنے آپ اس کو بدین کہتے جائیں، لیکن جب بھی وہ سائیڈ لیں گے وہ اسلام کی سائیڈ لیں گے. جب بھی وہ مریں گے کہیں اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں بڑا گناہگار ہوں. یا کبھی جو ہے جب بھی ان کو کوئی قسمت میں کبھی صدقے کی یا مسجد میں یا اللہ کے گھر میں آنے کا خیال آ جائے، وہ مندر میں نہیں جائیں گے، وہ چرچ میں نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ مسجد میں آئیں گے. یہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو اس نے وعدہ اللہ سے وعدہ کیا تھا اور وہ آج اجاگر ہو رہی ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے، اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ کہ بچہ یہ جو تو وعدہ الفت کر کے رب کے پاس آیا ہے، ہم تمہیں اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. اب یہ اذان اور اقامت سے جو اس کے دل میں وہ جو بیج ڈالا تھا وعدہ الفت والے دن، اس کو آپ اذان اور اقامت کے ذریعے سے پانی پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ درخت جو ہے وہ تناور بن جائے، اور وہ بچہ جو ہے اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اب اس کو جو ہے بے شک تعلیم اسلامی نہ ملے، بے شک اس کو جو ہے وہ ماحول میسر نہ ہو یا وہ نہ آ سکے، لیکن اس کی تڑپ ایک رہے گی کہ میں مسلمان ہوں، میں جیسا بھی ہوں میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں والا کفن دفن دیا جائے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، میری دعائے نماز جنازہ پڑی جائے. یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ بیج ہے جو اس نے خوشی سے بلا کر. یا آپ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اس دن جب بلا کہا، جب مخلوق نے بلا کہا، رب تعالیٰ نے فرمایا الست ربکم، مخلوق نے کہا بلا، وہ لوگوں کے دلوں میں وہ رب کی تلاش اس دنیا میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ رب کی تلاش میں ہے، چاہے وہ تلاش کرتے کرتے بتوں کے پاس چلے جائیں، ہیں رب کی تلاش میں. کہتے ہیں نا کہ بھگوان جو ہے وہی بھگوان ہے جو آپ کا رب ہے، وہ ہمارا بھگوان ہے، وہی رب ہے تمہارا جس کو آپ سجدہ کرتے ہو، ہم جو ہے ہم بھی اسی فادر کو مانتے ہیں، ہاں جی ہم بھی اسی وشنو کو مانتے ہیں جس کو تم رب مانتے ہو. یہ جتنے بھی غیر مذاہب ہیں، یہ جو ان کی دوڑ ہے کہ ہم اسی رب کی تلاش میں ہیں جس کو تم سجدہ کرتے ہو، یہ اسی بلا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کہا. لیکن چونکہ غضب کی تجلی پڑی ہے، اس لیے راہ راست پہ نہیں آ سکے، ان کو صحیح راستہ نہیں ملا، اس لیے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے میں نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے. کلو مولودین یولدو، ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کلو مولودین یولدو علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فآباؤہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ان کے ماں باپ کی مرضی ہے اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں. اسی لیے یہ جو حکم ہے، یعنی وہ قیامت کے دن جب کافروں کے بچے مریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ہاں جی، اس لیے پانچ قول ہیں علماء کے، پانچ قول ہیں کہ کافروں کے بچے کہاں جائیں گے. ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے جہنمیوں کو نکالا تو ان پر غضب کی تجلی ڈالی، تو انہوں نے اگرچہ بلا کہا لیکن گرے ہوئے تھے، تو کافر جہنم میں جائیں گے. ان کی اولاد بھی اگر بڑی ہوتی وہ بھی کافر ہوتی تو بھی جہنم میں جاتی، اس لیے وہ کافروں کے ساتھ کافروں کے بچے بھی جہنم میں جائیں گے. ایک قول یہ ہے. تین قول اور ہیں. پانچواں قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے.
کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے بلا تو کہا, بلا کہا ہے, اور وہ بلا کہا اگرچہ غضب کی تجلی ان پر پڑی, لیکن چونکہ اس دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے رب کا انکار نہیں کیا, اس لیے وہ جنت میں جائیں گے. بچپن میں مر گئے, وہ جنت میں جائیں گے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا, انہوں نے رب کا انکار اس زندگی میں نہیں کیا, جنت میں جائیں گے. لیکن چونکہ کافروں کے بچے ہیں تو یہ مسلمانوں کے غلام اور خادم بن کے جنت میں رہیں گے, مومنوں والی نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے. تو کیا فرمایا کہ اولاد آدم کو نکالا گیا. پانچواں, روح کب ڈالی؟ تو ظاہر ہے کہ روح جب جسم سے نکالا اس وقت روح ڈالی, ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. عہد کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں لیا؟ اس کے وعدہ اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی انکار نہ کر سکے. رب نے وعدہ لیا تاکہ ہر آدمی مان جائے کہ ہم نے عہد جو ہے کیا ہے اللہ سے, اور آج اگر دنیا میں ہم نافرمانی کریں گے تو اپنے زبان سے ہم اقرار کر کے وہاں آئے ہیں, ہم اس کو اگینسٹ کریں گے, وہ ہمارے خلاف دلیل جائے گی. باپ کی پشت میں روح کے ساتھ داخل ہوئے, یہی روح کو نکال کر, یہ بھی ہم بیان کیا ہم نے کہ جب باپ کی پشت میں وعدہ لینے کے بعد پھر داخل کیا ان چیونٹیوں کو, تو روح کو نکال لیا گیا, سمجھ لے لی گئی, پھر اسی طرح اس کو باپ کی پشت میں ڈال دیا گیا. دسواں سوال یہ کہ یہ روحیں کہاں سے لائی گئیں؟ تو جواب یہ کہ جہاں یہ روحوں کا مقام ہے وہیں سے لائی گئی, اور نکالنے کے بعد وہیں بھیج دی گئی. عالم ارواح. گیارہواں فرمایا کہ بنی آدم, فرمایا کیا آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے عہد لیا؟ یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے عہد نہیں لیا, اولاد آدم سے لیا, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا. اور بارہواں سوال یہ ہے کہ وہ کاغذ کہاں ہے جس پر یہ لکھا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اس کو کاغذ پر لکھا گیا. کون سا کاغذ؟ یہ جو سائکلنگ کیے ہوئے پیپر نہیں, یا آپ یہ کہیں کہ اس وقت تو کاغذ تھا نہیں, کاغذ کہاں سے لکھا گیا؟ جو بھی اللہ کے ہاں جہاں تقادیر لکھی جاتی ہیں, جو بھی اللہ کی شان کے لائق ہے, اس کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا گیا. لکھنے کے بعد یہ حجر اسود کو دے دیا گیا کہ اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ. حجر اسود نے اس کو نگل, اس پر سٹیمپ لگی ہے, اس پر گواہی ہے, اس پر دستخط ہے, اس حجر اسود نے اس کو نگل لیا, اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے اس کونے میں لگا دیا گیا. اب اولاد آدم علیہ السلام سے لے کر, کیونکہ اس وقت یہ پتھر آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے جنت سے, یہ پتھر جو ہے اس کو جب بھی کوئی اللہ کا بندہ آ کر اس کو بوسہ دیتا ہے تو یہ اس آدمی کے سارے گناہ جسم سے چوس لیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ جنت سے آیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, وہ اشد بیاض من اللبن, یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودت ہو خطایا بنی آدم, اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو شاہ کر دیا, اس کو حجر اسود آپ کہتے ہیں, بلیک سٹون کہتے ہیں, گناہ چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں, دو پیر, دو ہاتھ دے, اور یہ قیامت کے میدان پھرے گا, چلے گا. جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر لائے گا اور کہے گا, اے اللہ جو تو نے مجھے تعریف دی تھی, جیسے کمپیوٹر میں آپ کو چیز فیل کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیر نہیں لگتی, ایک سیکنڈ میں وہ کتنے ملینز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ کمپیوٹرائز سسٹم جو حجر اسود کے اندر ہے وہ فوراً میچ کر لیتا ہے اتنے لاکھوں آدمیوں میں کس کس نے وعدہ کیا ہے, کس نے مجھے بوسہ دیا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور قیامت کے دن یہ لے کے بارگاہ خداوندی میں جائے گا, اے اللہ اس کے میرے ساتھ جو ہے میں میری تحریر کے ساتھ کے مطابق اس تحریر کے مطابق اس نے مجھے بوسہ دیا ہے. اے اللہ میں گواہ ہوں یہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے صحیح کام کیے, میری شفاعت ان کا قبول فرما, ان کو بخش دیا. گیارہواں سوال تھا, کیا کسی کو معلوم بھی ہے کہ یہ وعدہ ہوا ہے؟ آپ کو کسی کو معلوم ہے؟ بولو بھائی, کسی کو معلوم ہے کہ آپ یاد ہے کہ وہ آپ نے وعدہ رکھ کیا تھا بلا کہا تھا؟ ہاں, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ عہد جو ہم نے روزے الست کیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد, وہ مجھے آج بھی یاد. اعلی حضرت ابو البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں, ان کے ملفوظات میں یہ واقعہ, جب الست کا ذکر آیا, وعدہ الست کا ذکر آیا, تو آپ نے اس بات کو دہرایا اور دہرانے کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق سے پوچھا, اے ابوبکر وہ بات یاد ہے جو اس نے ہوئی تھی وعدہ الست کی؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بالکل یاد ہے, مجھے بالکل یاد ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے پوچھا کہ وہ یاد ہے آپ ان کا؟ مجھے یاد ہے کہ وہ بات آپ جو فرما رہے مجھے آج تک یاد ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے. حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ علیہ, آپ سے کس نے پوچھا؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو مجھے یاد ہے, جن لوگوں نے میرے مرید ہونا تھا مجھے وہ مرید بھی یاد ہے کہ اس سے میرا مرید ہونا دنیا میں جاتا. آپ یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے. حضرت ذنون مصری آپ فرماتے ہیں وہ مجھے, وہ عہد مجھے ایسا یاد ہے کہ میں آج بھی اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. آج یہ اللہ والے ہیں, آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اور بعض اولیاء نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں تو وہ آس پاس والے لوگ بھی یاد ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں وہ بھی یاد. اور اگر پیر بلے شاہ صاحب سے پوچھیں اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں تو آپ اپنی زبان میں اس الست کے عہد کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, کن فا یکون تے کل دی گلے اسا اگے پریت لگائے. وعدہ الست تو کل کی بات ہے اور کن فا یکون اس سے پہلا ہوا ہے, پہلے وہ جب مخلوق کو پیدا کیا. فرماتے ہیں ہم تو اس سے پہلے کی باتیں جانتے ہیں. کن فیکون تے کل دی گل اے اسا اگے پریت لگائی, اجے وی مینوں او پے دسدے بیلے بوٹے کاہی. حالانکہ اس وقت کہاں نہ دریا تھے, نہ جنگل, نہ بیلے, نہ بوٹے, نہ کاہی, نہ یہ درخت, لیکن فرما رہے ہیں کہ جو آس پاس نشان تھے نا مجھے, وہ آپ اب بھی مجھے, میں مجھے وہی دیکھ رہا ہوں. اجے بھی مینو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی, مینو اج او ویلا یاد آوے جدوں دتی نیم گواہی. کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ جل شانو نے اولاد آدم کو نکالا اور فرمایا الست کے ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر تمام انبیاء نے کہا بلا, اور تمام انبیاء سے سن کر پھر ان کی امتوں نے کہا بلا. تو کیا فرماتے؟ مینو یاد آوے اج او ویلا جدو دتی نیم گواہی. اور میر علی شاہ دوویں رل مل بیٹھے جدو سکھ دوہاں نوں آئے. یہ تو کل کی بات ہے, اور اس سے پہلے اللہ کا محبوب تھا, ابھی تو آدم اور یہ سارے آسمان اور زمین اور کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی. تو یہ الگ جو ہے وعدہ الگ, یہ یاد ہے اللہ کے بندوں کو. اور جیسے ماں آپ کو چیزیں یاد دلاتی ہے نا, یہ انبیاء اللہ تعالی نے اس لیے بھیجے کہ یہ لوگوں کو وہ یاد دہانی کرائیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ کیا. یہ اولیاء کرام، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ علماء، یہ آج کی محفل، یہ ساری جو ذکر اذکار کی محفلیں ہیں، علماء کے واعظ و نصیحت ہیں، انبیاء کا تشریف لانا ہے، صالحین کا ذکر کرنا ہے، یہ دین اسلام کی جتنی محفلیں ہوتی ہیں، یہ سارے اس وعدہ الست کی صدائے بازگشت ہے جو ہر وقت گونج کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 12 سوال یہ دیے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا علم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ از آخذ ربو کا، از جہاں آتا ہے وہاں اذکر چھپا ہوا، کیا مطلب؟ جب بھی ترجمہ دیکھیں آپ، یہاں ترجمہ ہوگا اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے اللہ تعالیٰ، تیرے اللہ نے، تیرے رب نے عہد لیا۔ تو یاد کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیز جو آپ کو پہلے معلوم ہے اے میرے محبوب، اس کو یاد کرو۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے رہا ہے، انبیاء سے لے رہا ہے، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہود یہ کہتے، آیت مکی ہے، مکے میں ناٹتے، ذکر یہود کا پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ یہود قریش کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سوال پوچھو، یہ بات پوچھو، یہ بات پوچھو، یہ اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو، ان سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پوچھو، ان سے ذوالقرنین کا پوچھو، ان کو جو ہے عہد کے بارے میں پوچھو۔ جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ نبی نہیں، ان کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عظیم علم عطا فرمایا، فرمایا بھائی داخلہ، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو پہلے ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو بتاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں، آپ ان کو بتاؤ۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا علم تھا، جو ایسے چھپے ہوئے رازوں کو جانتے تھے جن کو یہودی چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سارے واقعات کو ذکر فرما کے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے وعدہ الست کیا ہوا ہے، اس لیے اس پر کار بند رہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا واقعہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ہم یہ کریں گے، بنی اسرائیل میں، کیونکہ ذکر بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورا۔ یہ کنعان کی بستی جو فلسطین اس ایریے میں یہ رہتا تھا، یہ اسم اعظم کا بہت بڑا عالم تھا اور عامل تھا۔ اس کی زبان ہلنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو شرف قبولیت عطا فرماتا تھا۔ 12,000 شاگرد ہر وقت اس کے پاس اس کی ہر حرکت لکھنے کو رہتے تھے، اس لیے کہ یہ اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا عامل شخص تھا کہ اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ حالانکہ جبارین غیر مسلم تھے، وہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، لیکن ان کے اندر بھی اس کا اتنا ادب و احترام تھا۔ بیوی اس کی کافروں کی قوم سے تھی، جبارین تھی۔ تو یا تو یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی، یہ اگلے آنے والی ہے، یا یہ طائف کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا امیہ بن ابی السلف سکتی، یہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، اور اس دور میں یہ نیک آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، کتابوں کے پڑھنے سے اس کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے۔ لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو یہ اس حسد کی آگ میں جل کر اس نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تاثر۔ تیسرا قول یہ ہے، سعید ابن مسیب کا، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا ابو عامر راہب، جس کو بولتے تھے ابو عامر راہب، نبی کریم علیہ السلام اس کو ابو عامر فاسق کہا کرتے تھے۔ یہ بھی موٹا کپڑا، موٹا لباس پہنتا، صوف کا، عبادت بہت کرتا، روزے رکھتا، کتابوں کا عالم تھا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے آخری نبی کا منتظر تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، اس شخص نے مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں مسجد درار بنائی، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے، جس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا، اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس مسجد مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دو. مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں جو بھی مسجد بنائی جائے تاکہ مسجد نبوی کی رونق کم ہو، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو گرا دو، جلا دو، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد درار. تو یہ جب اس کے لیے مدینہ منورہ کی زمین تنگ ہو گئی، پھر یہ روم چلا گیا، سیریا چلا گیا، وہاں سے روم گیا، اور شاہ ہرقل سے، شاہ روم سے مدد مانگی اس نے حضور علیہ السلام کے خلاف. مدینہ منورہ کی یہود کو لکھا، منافقین کو، کہ میں بڑی ایک فوج لے کر آ رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، جو آپ نے ان کے بارے میں فرمائی، اس کے بارے میں یہ وہی ہلاک ہوا، وہی مر گیا، یہ واپس نہیں آیا. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. اور بھی اقوال ہیں، لیکن سب سے صحیح قول یہ ہے کہ یہ بلعم بن باورہ کے حق میں نازل ہوئی. یہ جبارین میں رہا کرتا تھا، بہت بڑا عالم تھا. جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تی کے میدان میں 40 سال رہے، تو لوگوں نے، جو جبابرہ ہے، وہ جو امالکہ میں امالکہ، وہ لوگ اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی سخت طبیعت کے ہیں، میدان تی میں آ چکے ہیں، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر ہمیں ختم کر دیں گے، اور ہمیں ختم کریں گے تو آپ کو بھی اس سے تکلیف ہوگی، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. چونکہ وہ مسلمان تھا، بڑا عالم تھا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کروں گا میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا استخارہ کر، اس نے استخارہ کیا، کہا مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. بیگم اس کی تھی جبابرہ قوم میں سے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک طریقہ رشوت دینے کا یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی چیز پہنچا دو، جب حضرت صاحب آئیں گے شام کو تو ان کا گوشہ نرم ہو جائے گا، جب وہ چیزیں پیش کی جائیں گی، بیگم کی سفارش ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بیگم کے تھرو جب انہوں نے جبابرہ قوم نے رشوت دی، اب اس نے کہا کہ میں دوبارہ کرتا ہوں، تو وہ غلط کھانے سے، حرام کا لقمہ گھر پہنچنے سے، ان کی روحانیت میں اتنا فرق آ گیا کہ پہلے صاف نظر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کرو، دوسرے اس استخارے میں نہ حکم ہوا نہ منع ہوا. تو کہہ رہے مجھے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، تیسری دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ صاف ہو جائے گا. بالآخر قوم نے اتنی رشوت دی، بیوی کا اتنا جو ہے اس پر زور چلا کہ وہ گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا نکلا. جب بد دعا کی، قوم ساری جمع ہے، تو بد دعا کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان پر جو الفاظ جاری کر دیے وہ اس قوم کے تھے. کیونکہ یہ جو آدمی اسم اعظم جانتا ہے، اس کی زبان سے تو جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اب اس کی زبان سے جو بھی نکلنا تھا وہ پورا ہونا تھا، لیکن اس خالق کائنات نے اس کی زبان پر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں آنے دیا، اس جبابرہ امالکہ قوم کے نام آئے. انہوں نے کہا میاں تو کیا کر رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. اس نے کہا میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جو کچھ نکل رہا ہے میں کچھ نکالنا چاہتا ہوں، نکلنا جو کچھ ہے، جو کچھ نکل رہا ہے یہی ہو کے رہے گا. وہی ہوا جب ان کے خلاف بد دعا ہو گئی، اب اس نے کہا مجھ سے اسم اعظم چھین لیا گیا ہے، مجھ سے علم جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، میری دنیا بھی تباہ ہو چکی ہے، میری آخرت بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں تمہارا بھلا تو نہیں کر سکا جو تم چاہتے تھے، لیکن ایک میں ترکیب تمہیں بتاتا ہوں ان کے ہلاک کر دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو زیور سے آراستہ کر کے ان کو ان کے لشکر میں بھیجیں، اس لیے کہ وہ کئی سالوں سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے اور یعنی فحاشی بدکاری کا کہ اس کے اندر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قوموں کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تم میری یہ بات مانو تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے۔ اندازہ لگائیے کہ آج یہی کام جو ہے مسلمان ملکوں میں، یہ ٹی وی دیکھیں آپ پورے دن نماز پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، شام کو جا کر آدھا گھنٹہ ٹی وی کو ملاحظہ فرمائیں، آپ کے سارے دن کی عبادت جو ہے آدھے گھنٹے میں اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ یعنی شیطان جیسے اس بلم بن باورا کی زبان سے اس نے جو ترکیب بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم کی تباہ کرنے کی، آج وہی ترکیب جو ہے پوری مسلم امت میں، کہ آپ ٹی وی کھولیں کوئی عورت آپ کو باپردہ نظر آئے گی؟ یعنی بازوؤں کا تو اب حساب ہی نہیں رہا کہ بالکل جو ہے بازو سلیم جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے، حالانکہ عورت کے صرف ہاتھ جو ہے یہ ننگے ہونے چاہیے، پیٹ پنڈلیاں یعنی پورا جسم جو ہے جب جہاں تک بغیر کی پھیل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قہر عذاب قہر الہی نازل نہیں ہوگا قوموں پر؟ اور اتنی بدکاری اللہ پناہ دے۔ اب جب لڑکیاں بھیجی گئی شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، اس قبیلے کا سردار اس گناہ میں مبتلا، ایک گناہ ایک ہی شخص گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کے بدلے میں اسی وقت عذاب قوم موسیٰ پر عذاب نازل کیا، 70,000 آدمی ایک ہی دن میں طاعون میں ہلاک ہوئے، 70,000 آدمی۔ قوم کو پتا چلا تو بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس نے نیزے سے دونوں کو مار کر ان کو برسر عام لٹکا دیا، اور پوری قوم اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی دعا کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول فرمائی، اور پھر وہ قوم جو ہے انہوں نے حملہ کیا اور جبارین اور امالکہ پر حملہ کر کے کنعان کی زمین کو انہوں نے حاصل کیا۔ تو وہ جو بلم باورا تھا اس نے جب یہ ترکیب بتائی تو اب اس کی زبان جو ہے سینے تک نکل آئی، سینے تک۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اپنی امت کو بتا دیجئے کہ بلعم بن باورا جس نے نبی کی گستاخی کی ہے اس کو ہم نے کتے کی صفات دے دی ہیں، کہ پورے جانوروں میں ایک کتا ہی ایسا ہے جو آپ اس پر حملہ کریں تو پھر بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے، اور اگر آپ اس کو پیار سے بلائیں تو پھر بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے، اور اگر دوسرے جانوروں کو آپ ان پر بوجھ ڈالیں، ان سے کام زیادہ لیں، وہ تھک جائیں تو پھر وہ زبان نکالتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، وہ آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے سکون ہو تو زبان نہیں نکالتے، لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ یہ جو ہے اس کو آپ آرام پہنچائیں، یہ تھکاوٹ کے بغیر بیٹھا ہو پھر بھی زبان نکالتا رہتا ہے، نکالے رکھتا ہے، اور اگر تھکا ہوا ہو تو پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے، پیاس کی حالت میں ہو تو پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے، اور اگر پیاس کو نہ ہو سکون اور آرام کی حالت میں ہو تو پھر بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ اور آپ مشاہدہ فرما لیں کہ کتا ہر وقت اپنی زبان کو نکال کر وہ سانس جو اس کا ہے وہ اس زبان نکلی ہوئی کے ساتھ اس کا سانس ملا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت زبان نکال کر بیٹھا رہتا ہے، چاہے وہ سکون کی حالت میں ہو یا پریشانی کی حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان آیات میں اس عالم کو جو بلعم بن باورا کی صفت کا، جو دین الہی کو پسے پشت ڈال کر تما اور لالچ اور حرص اور رشوت میں قانون الہی کو بدلتا ہو، یا جو انبیاء کی توہین کرتا ہو، وہ جتنا بڑا عالم ہو، بلعم باورا سے بڑا عالم تو نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ کتے کی طرح حریص اور لالچی اور تمے میں، اس کا حشر وہی ہوگا قیامت کے دن جو بلم بن باورا کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو, ہر عالم کو, یہ وہ آیت کریمہ ہے جہاں بڑے بڑے شیخ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پیر, جن کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر بلم بن باورا کا یہ حال ہے جو اس اعظم کو جانتا ہے, جس کی شاگردی میں 12,000 شاگرد ہر وقت رہتے ہیں, جو زبان سے جملہ نکالتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے, تو آج کل کے علماء اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ شان ہے کہ اگر عالم باعمل ہو تو فرشتوں سے بھی افضل ہے, اور اگر عالم نبی کا گستاخ ہو اور لالچی اور حریص ہو, جو قانون الہی کو اور قرآن کی آیات کو اور حدیث پاک کو چند ٹکوں کی خاطر بدل دیتا ہو, تو فرمایا وہ کتے سے بھی بدتر ہے. اور کتے کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اگر کتے کو عالم بنا دو تو اس کا شکار پکڑا ہوا بھی حلال ہے. سورہ مادہ میں آتا نا کہ کتے کو آپ معلم بنا دیں, سکھا دیں شکاری کتے کو, اور اس کو چھوڑے آپ شکار پر, بسم اللہ اللہ اکبر کتے پر پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر اس کو چھوڑ دے اور شکار پکڑ کر لائے, اگر اس سے شکار مر جائے وہ شکار حلال ہے. اس لیے کہ کتا جو ہے اس کو معلم بنایا گیا ہے, اس کو سکھایا گیا ہے کہ شکار کیسے پکڑتا ہے. یہ کتے کی ایک شان ہے. جب وہ صحیح قرآن کے مطابق اور دین کے مطابق آپ اس کو سکھائیں تو کتے کی یہ شان ہے. اور اگر عالم انسان اشرف المخلوقات ہو کر وہ قانون الہی کو پسے پوش ڈال دے اور اس کی آیتوں کو اور قانون کو بدل دے, تو وہ عالم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو بلم بن باورا سے بڑا نہیں ہے. فرمایا وہ کتے سے بدتر. یہ بہت بڑی وارنے کی آیات ہے علماء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. تو اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس شخص کا احوال سناؤ, اس شخص کی حالات سناؤ, الذی آتیناہ آیاتنا, جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی, یعنی جس کو ہم نے اسم اعظم دیا, جس کو ہم نے کتاب کا عالم بنایا, جس کو ہم نے بڑی کرامات دی. کچھ لوگوں نے اس کو نبی لکھا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے, اس لیے کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو نبوت دے کر اسے چھین لی جائے. نبی کو پہلے ہی سوچ سمجھ کر بنایا جاتا ہے, تجربے کے طور پر نہیں بنایا جاتا, یہ عالم تھا. اے محبوب ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے ان لوگوں کے حالات جن کو ہم نے اپنی نشانیاں دی, اپنا خاص بندہ بنایا. فانسلخ منہا, اور وہ خاص نشانیاں دی لیکن وہ فانسلخ منہا اس سے پھسل گیا. انسلاخ کہتے ہیں جیسے سانپ جو ہے اپنی وہ کیچلی اتار دیتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے, یعنی جب اس کی ایک سال کے بعد وہ اپنا وہ کیا بولتے ہیں اس کو کجری بولتے ہیں, اس سے نکل جاتا ہے, اور کتنا آرام سے نکل جاتا ہے, وہ وہی پڑی رہ جاتی ہے پورے سانپ کی شکل کے اور وہ نکل جاتا ہے, اس کو انسلاخ بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنے اکرامات دی, اتنا علم دیا, اور وہ اس مقام سے وہ ظالم ایسے نکل گیا جیسے سانپ نکل جاتا ہے, انسلاخ کر گیا. بس اس کا نکلنا تھا, فاتبعہ شیطان پہلے تلاش میں تھا, وہ جب ہماری رحمت سے نکل گیا, شیطان نے اس کو فالو کیا, فاطمہ و شیطان اس کو فالو کیا, فکان من الغاوین, اور وہ بلم بن باورا اب گمراہوں میں ہو گیا. شیطان کے عملے میں جو آ جائے, جب شیطان جس کو شیطان قابو میں کر لے وہ گمراہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ولو شئنا لرفعناه بها, اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس عالم کو بلم بن باورا کو اس کی شان کو ہم اور بلند کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کیوں نہ کیا. لیکنہ اخلد الی الارض, جب ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا ہے, یعنی جب وہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے انسان بننے کا, تو پھر ہم نے بھی اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لیا. اس آیت سے کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ ہر اچھا اور برا جو ہے کرنے کا اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا ہے, اللہ کو طاقت ہے کہ آدمی کو نیکی سے روک لے یا برائی سے روک لے, لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دے کر اس کو اس کا مختار بنا دیا. اب اگر انسان نیکی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, برائی کرنا چاہے تو برائی بھی کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے نیکی کی ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, اگر وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے, قدم تو اٹھائے, جب وہ قدم اٹھائے گا ہماری رحمت اس کے شامل حال ہو جائے. اور باوجود طاقت دینے کے اگر وہ رحمت کی طرف نہیں جاتا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہاں اپنا رحمت کھاپ اس ہاتھ اسے اٹھا لیتے. تو بلعم بن باورہ نے کیا کیا, اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مقام بلند کر سکتے تھے, اس کو برائی سے روک سکتے تھے, لیکن انسان کو ہم نے ایک مختار بنایا, اس کو بھی تو چاہیے تھا کہ وہ کچھ تو کوشش کرتا رائے راست سے چلنے کی. جب وہ نہ چلا بلاکن نہ ہوا اخلاد اللہ, وہ زمین کے ساتھ چلتا رہا, فتبا ہوا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا. بیوی کے اس کو رشوت تھی, اس پر اس کا دل جم گیا, لوگوں کو رشوت نہیں اللہ کے نبی کا خلاف کیا, جب اس نے غلط کیا اپنے ہم نے اپنے رحمت کا دام ہاتھ کھینچ لیا. آج بھی سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے, لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا. اگر کوئی آدمی نیک بننا چاہتا ہے, اچھا کام کرنا چاہتا ہے, وہ شروع تو کرے, اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی. اگر ایک آدمی حلال کھانے کا ارادہ کرتا ہے, نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے, وہ قدم تو اٹھائے, دیکھیں پھر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال کیسے ہوتی ہے. اور اگر ایک آدمی باوجود اختیار کے نیکی کی طرف نہیں آتا, برائی کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھر وہ شیطان کے حوالے ہیں. جیسے وہ ہوا, اب اس فرمایا فماسل ہو فماسل الکل, اس بلعم بن ماورہ کا حال کتے کی طرح, کتے کی طرح, ان تحمل علیہ یلحظ او تترک نہیں, تو اس پر حملہ کرے تو پھر بھی زبان نکال کر بیٹھے, او تترک یلحظ, اور تو اس کو چھوڑ دے کچھ نہ کہے تو پھر بھی وہ زبان نکال کے بیٹھا. یعنی وہ ایسی حالت ہو گئی اس کی کہ اب وہ نیکی کا کام کرنے کا نہیں ہے, اس سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, وہ سوائے زبان نکال کے کتے کی طرح بیٹھا ہے, اور وہی اپنی جو ہے وہ باتیں فضول باتیں کر رہا ہے, جس سے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں, قوم کو کوئی فائدہ نہیں, وہ خود گمراہ ہو چکا ہے, قوم کو گمراہ کر چکا ہے, اب وہ کتے کی طرح زبان نکال کر بیٹھا ہے اور اس کو کچھ نہیں کر رہا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ صرف اس ایک ہی بات نہیں, یہ مثال ہے اس قوم کی جو بھی ہماری آیتوں کو جھٹلائے, چاہے وہ بلعم بن باورہ ہو, چاہے وہ ابو عامر سیفی ہو, یا وہ امیہ بن سلط سقفی ہو, یا اور کوئی ہو, جو بھی ہو, جو بھی عالم ہو, نیک ہو, قوم اس کے پیچھے چلتی ہو, اگر ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا تو اس کا یہی حال ہوگا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, اے محبوب یہ باتیں ان لوگوں کو سناؤ تاکہ لوگ یہ باتیں سن کر نصیحت حاصل کریں, برے کاموں سے باز آئیں. سا مثلا من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی کتنی بری کہاوت ہے, کتنی بری مثال ہے ان کے لیے. وانفسہم کانوا یظلمون, اور وہ اپنی جان پر ہی برا کرتے ہیں, کسی اور کا کوئی نقصان نہیں اٹھاتے, کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتے. بلعم بن باورہ ہو تو اپنا نقصان کیا, ابو عامر سیفی ہوا تو اس نے بھی اپنا نقصان کیا, امیہ بن ابی سلط ہوا تو اس نے اپنا نقصان کیا. جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور جو ہے رشوت لیتا ہے, دین الہی کو بدلتا ہے, قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور چاہے وہ اللہ کی حدود ہو, چاہے وہ آیات ہوں, جو بھی ہمیں رد و بدل کرتا ہے, اگر وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے, اپنی من مانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو وارننگ دیتا ہے کہ ان کی مثال بہت بری ہے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. آج بھی اگر پاکستان میں جن چیزوں کو بدلا جا رہا ہے, اگر غور سے وہ لوگ جو دین سو کال عالم جن کو حکومت استعمال کر رہی ہے, اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو اللہ کی حمایت ان کے شامل حال ہے, اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں وہ, اور اگر حکومت کے لالچ اور رشوت اور اس عہدوں کے لحاظ سے وہ قرآن کی آیات کو اور حدود کو بدلتے ہیں, یا قوم کو یا عورتوں کو یا اس پاکستانی قوم کو مسلمانوں کو اگر ان کو خوش کرتے ہیں اور قانون الہی کو بدلتے ہیں, تو اللہ کے عذاب میں وہ لوگ پھنسے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ علماء کو علماء حق کا بنائے, اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کو صحیح بیان کرنے کی اور صحیح اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا عالم,
اگر اس توفیق الہی اس کی اگر مدد نہ کرے تو وہ شیطان کا نقمہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو وہ علم جو ہے پھر وہی علم پروان چڑھتا ہے. یہ علم آپ کو نہیں بچاتا، یہ اللہ کی توفیق بچاتی ہے، اللہ کی مدد بچاتی ہے. تو ہر حال میں ہر عالم کو، ہر مسلمان کو، ہر متقی کو، ہر شیخ کو، ہر پیر کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر جو ہے اس کو مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق پر مدد کرے. اور جتنا بڑے سے بڑا ہو جو ہے تقدیر الہی اگر اس کے خلاف ہے تو وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.